الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعاتيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالی شانہ اس میں اپنے بندوں سے مخاطب ہیں اور بڑے پیار سے بار بار ندا دے رہے ہیں یا عبادی اے میرے بندو. یا عبادی اے میرے بندو یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بچے. باپ جب اپنے بیٹے کو پیار سے کہتے اے میرے بچے, ایک تو ہے کہ باپ یہ کہ احمد ادھر آ اسماعیل ادھر آ, اور پیار میں کہ اے میرے بچے. اللہ تعالی شان وہ کتنے پیار سے اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں یا عباد اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو. قرآن میں بھی اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں سے اس طرح بات کرتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیجئے. کیا پیغام ہے؟ یا عبادی اے میرے بندو. اور بندوں کی دو کیٹیگری ہے, اطاعت کرنے والے گناہوں سے بچنے والے, اور نافرمانی کرنے والے گناہوں میں مبتلا رہنے والے. اس آیت میں جن کو خطاب ہو رہا ہے یہ وہ بندے ہیں جو اطاعت نہیں کرتے اور نافرمانی کرتے ہیں, ان کو خطاب ہو رہا ہے یا عبادی یہ میرے وہ بندو. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کر رکھا ہے, ان سے خطاب ہے. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالی شانہ سارے گناہوں کو مٹاتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بس بندے کی عاجزی چاہیے، بندے کی ندامت چاہیے اور بندے کا خلوص چاہیے. عاجزی، خلوص اور ندامت، پچھتاوے اور ریگریٹ کے ساتھ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ معاف کر دی، اے اللہ معاف کر دے. بس اس کے معاف کر دے کہتے ہی معاف ہو جاتا ہے، اور ایسا معاف ہو جاتا ہے کہ التائب من الذنب کمل لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح اللہ کے دربار میں ہو جاتا ہے کہ جس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. ایک تو ہے نا کہ مجرم ہے اور جرم کے بعد اسے معاف کر دیا گیا، اور معاف کر دیے جانے کے بعد بھی اس جرم کا دھبا لگا رہے، ارے چل چل تو بیٹھ، تو بات زیادہ مت کر، تیرے کارنامے میں تجھے معلوم ہے، یعنی بار بار اسے وہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر نہ کیا جائے تو بھی وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن دل میں ابھی بھی میل ہے، ابھی بھی ناراضگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس طرح معاف کر دیتے ہیں جیسے کہ اس نے کیا ہی نہیں، نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ، مٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر کراس لگایا جاتا ہے کہ کوئی دیکھ کر کے یاد رہے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا تھا اور بعد میں معاف ہوا ہے، مٹا دیا جاتا ہے. فرشتوں کے ذہنوں سے مٹا دیا جاتا ہے. تو جب فرشتے نام اعمال لے کر قیامت کے دن آئیں گے اور جب فرشتوں کی اس پر نظر پڑے گی تو ان کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اس نے فلاں فلاں غلط کام کیے تھے، سیاہ کاریوں میں وقت گزارا تھا، فرشتوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا. اور وہ بندے جنہوں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، قیامت کے دن جب دوسری دنیا میں اٹھیں گے ان کے ذہنوں میں وہ بات نہیں ہوگی. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی شانہ کے لیے سی آئی ڈی اور انٹیلیجنس کا کام کرتا ہے، ذرہ ذرہ. اس کا مطلب یہ کہ رات کی اندھیریوں میں جن سیاہیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو یہ رات کی سیاہی ہمیں دکھ رہی ہے، اور یہ رات کی سیاہی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف گواہی دے گی. درخت دیکھ رہا ہے، پہاڑ دیکھ رہا ہے، جنگل میں چلے گئے غلط کام کرنے کے لیے، کنکر دیکھ رہے ہیں، پتھر دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہا ہے، پردے ہمیں دیکھ رہے ہیں جن پردوں کو ہم بند کرتے ہیں، دروازے ہمیں دیکھ رہے ہیں جن دروازوں کے پیچھے ہم چھپتے ہیں، یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے. لیکن بندہ جب خلوص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالی شانہ ان سب کو بھلا دیتے ہیں. قیامت کے دن صرف اللہ کو معلوم ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور اللہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے، اللہ اس کا تذکرہ تک نہیں کریں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اسی لیے اس حدیث قدسی میں یہ فرمایا کہ یا عبادی، یہ میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات اور دن خطا کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. میری مغفرت، میری رحمت کی طرف نظر رکھو، گناہ کرنے سے پہلے نہیں، گناہ کرنے سے پہلے میرے عذاب کی طرف نظر رکھو، میری پکڑ کی طرف نظر رکھو. گناہ کرنے سے پہلے یہ استحضار پیدا کرو گے اللہ شدید العقاب ہے، گناہ کرنے سے پہلے جہنم کا سوچو، گناہ کرنے سے پہلے دل میں یہ فکر پیدا کرو کہ اس گناہ کو کرتے ہوئے اگر میری روح قبض ہو گئی تو، ایک جگہ کے بارے میں مجھے بتلایا گیا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے ناجائز تعلقات تھے اور یہ چیز ایسی ہے کہ چھپ کر رہتی نہیں، لیکن بڑی مہارت سے دونوں نے چھپا کے رکھا، بات چھپ کر رہی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دونوں کی روح ایک ہی وقت میں فرشتے نے نکالی جب وہ دونوں یہ غلط کام کر رہے تھے. عمل زنا میں ان کا انتقال ہوا اور انتقال پر راز فاش ہوا اور ذلت ہوئی ان کی. یہ اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں پر ایسے واقعات پیدا کر کے رحم فرماتے ہیں، ہم لوگوں پہ رحم فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے تمہارے گناہ ہیں اور کتنی میں نے ستاری کی ہے، کتنی میری ستاری ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھتے لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، کسی کو پتا نہیں چلتا. نماز میں، عبادت میں، اعتکاف میں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں، خانقاہوں میں جانے میں، درس و تدریس میں بیان کرتے ہوئے اخلاص نہیں ہوتا، لیکن میں بالکل ظاہر نہیں کرتا. اور یہ ریا والا معاملہ سالہ سال تک چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری عزت کو باقی رکھتا ہوں. میرے بھائیو، روزانہ سوچا کرو ان احسانات کو، اللہ کی کرم نوازی کو سوچا کرو. ہم ایک ہی پہلو کو سوچتے ہیں، کون سا پہلو؟ پکڑ دھکڑ کا، پکڑ دھکڑ کا. تو ہمارے ذہنوں میں اللہ کا تصور ہی غلط ہے، پکڑ دھکڑ کا. تو نماز بھی اسی تصور سے پڑھتے ہیں، ذکر بھی اسی تصور سے کرتے ہیں. رحمت، مغفر، ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ سبقت کر گئی ہے، یعنی میری رحمت جتنی ہے اتنا میرا غضب کا مظاہرہ نہیں، یعنی میری صفت رحمت کا جتنا مظاہرہ ہوتا ہے اتنا میری صفت غضب کا مظاہرہ نہیں ہوتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی میری فرما برداری کرتا ہے، فرما برداری، جب کوئی میری فرما برداری کرتا ہے اسے میں بہت زیادہ ثواب دیتا ہوں، اور جب میری نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں گناہ بہت کم ہوتا ہے. بہت بڑی عبادت کی، اس کا جو اس کو ثواب ملا تو بہت بڑے گناہ کا اتنا گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جتنا ثواب ملتا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم. فی نفسی ہی وہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، جرم عظیم. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک شخص نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کو ایک قیرات ثواب دیتے ہیں، ایک قیرات. نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور اگر تدفین تک رہتا ہے تو اسے دو قیرات ملتے ہیں. قیرات ایک دینار کا چھوٹا سا حصہ، جیسے پینیوں سے پاؤنڈ بنتا ہے، سو پینیوں کا ایک پاؤنڈ بنتا ہے، تو اسی طرح قیرات سے دینار بنتا تھا. قیرات ایک چھوٹا سا. اور جب کوئی مزدور مزدوری کرتا تھا اس زمانے میں، تو اس زمانے کی کرنسی کے حساب سے دینار جو ہے وہ بہت بڑا پیسہ ہوتا تھا، تو قیرات پر اجرت پر لیتے تھے، ایک قیرات دیں گے، دو قیرات دیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے قیرات کا لفظ استعمال کیا کہ جب کوئی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو گویا اس نے ایک مزدوری کی اللہ کے لیے، تو اللہ اسے ایک قیرات دیں گے، اور اگر وہ تدفین تک رہتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے دو قیرات دیں گے. اب ظاہر ہے کہ قیرات تو بہت تھوڑا سا ہے، اس لیے آگے پھر اس کی تشریح فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک روایت میں ہے کہ ول قیرات مثل جبل احد، اور کہا کہ یہ اللہ کی قیرات کی میں بات کر رہا ہوں تو اللہ کا قیرات جبل احد کے برابر ہے, اور دوسری روایت میں کہ والقیرات اعظم من جبل احد, کہ قیرات جو ہے وہ جبل احد سے بھی زیادہ بڑا ہے, اور کتنا بڑا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ تو ہے رحمت کا تقاضا. اور غضب کا تقاضا, پکڑ دھکڑ کا تقاضا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کتا پالتا ہے اور ایسا کتا جسے پالنے کی اجازت نہیں ہے, تو اللہ تعالی شانہ اس کے اجر و ثواب میں سے روزانہ ایک قیرات کم کرتے ہیں. اور یہاں یہ بتایا نہیں کہ قیرات سے کتنا مراد ہے. والحدیث یفسر بعضہ بعضا, یہ اصول ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے, تو ذہن میں کیا جائے گا, ذہن میں کیا بات آئے گی کہ اگر کوئی ایسا کتا پالتا ہے جسے پالنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, تو ہر دن جبل احد جتنا ثواب اس کا کم ہوگا. اس لیے کہ قیرات کی تشریح اس حدیث میں آ چکی ہے, لیکن حضرات علماء نے تحقیق کر کے یہ کہا ہے کہ یہاں قیرات سے وہ مقدار مراد نہیں ہے جو وہاں مراد ہے. یہاں پر جو قیرات بولا جا رہا ہے اس کی تفسیر اس حدیث سے نہیں کرنی چاہیے, اور وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ وہاں پر قیرات مقام فضل میں وارد ہوا ہے اور یہاں پر قیرات مقام پکڑ میں وارد ہوا ہے, اور مقام پکڑ میں اللہ کا معاملہ الگ ہے اور مقام فضل میں اللہ کا معاملہ الگ ہے. اس لیے یہاں اس قیرات کو مراد لینا یہ مناسب نہیں ہے. تو کیا یہاں حدیث میں ذکر نہیں آیا, کہیں اس کی تشریح نہیں آئی؟ تو یہاں جو قیرات ہے کہ قیرات کم ہوگا وہ اس قیرات کے مقابلے میں بہت کم ہوگا, لیکن اس سے ہٹ کر صرف ہم قیرات کو دیکھیں کہ میرے نام اعمال میں سے ایک قیرات ثواب کم ہوا, یہ بہت زیادہ ہوگا, لیکن اس کے مقابلے میں جب دیکھیں گے تو وہ بہت کم ہوگا. یہ فضل کا معاملہ اللہ تعالی شان وہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. ایک نیکی کا ارادہ کیا, فوراً ثواب مل گیا, ارادے پر ثواب, اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو کم سے کم 10 گنا ثواب, اور اگر محنت زیادہ ہے, مجاہدہ زیادہ ہے, قربانی زیادہ ہے, اخلاص زیادہ ہے. سرکمسٹانسز سب کے الگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 1000 میں سے 1 پاؤنڈ خرچ کریں اور میں 100 میں سے 1 پاؤنڈ خرچ کروں تو قربانی میری زیادہ ہے, باقی اخلاص کی بات تو وہ اندر کے حالات اللہ جانتے ہیں. پھر یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے لیکن ان کی ضرورتیں 5000 کی ہیں, بچے زیادہ ہیں, دوسرے چچا پھوپھی وغیرہ سب غربا ہیں تو انہی کی ذمہ داری ہے, اور میرے پاس 100 پاؤنڈ لیکن میں کسی کا ذمہ دار, ان کی قربانی بڑھ جائے گی 1 پاؤنڈ میں. قربانی کو اللہ دیکھتے ہیں کہ کتنی سیکریفائس ہے, اور نیت کو دیکھتے ہیں کہ کتنا اخلاص ہے. اس کے اعتبار سے پھر یہ 11 گنا بھی ہو سکتا ہے, 20 گنا بھی ہو سکتا ہے, 100 گنا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک نیکی 100 کے برابر, ایک نیکی کا ثواب 100 کے برابر, 200 بھی ہو سکتا ہے, 300 بھی ہو سکتا ہے, الا سب میت ذیفن 700 تک بھی جا سکتا ہے, 700 تک. اور 700 پر ہی نہیں, الا اضعاف کثیرت, الا اضعاف کثیرت, بہت گنا تک, 800 900. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے راستے میں ایک کھجور کو اچھی نیت کے ساتھ حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے, ایک کھجور, تو اللہ تعالی شانہ اس کا جو ثواب ملتا ہے, ایک کھجور کا جو ثواب ملتا ہے اس کی تربیت فرماتے ہیں. تو گویا یہ جو کھجور ہے, کھجور اسی کی تربیت ہوتی ہے کہ بھائی کھجور, اب یہ کھجور کا ثواب کتنا بڑھے گا, وہ ایک کھجور کا ثواب ایک کھجور کے برابر ہم کر لیتے ہیں, کہ تربیت کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, جیسا کہ تم میں سے ایک گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے اور اسے پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے. یہ بڑا کرتا ہے, اور کہاں تک بڑا کرتا ہے, حتی تکون مثل الجبل, یہاں تک کہ ایک چھوہارا اور ایک کھجور جو ہے وہ ایک پورے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. یعنی ایسا سمجھا جائے گا جیسا کہ اس نے اس پہاڑ کے برابر کھجوروں کو خرچ کیا. تو اب اس پہاڑ کی آپ کھجوریں بنائیں تو 700 بنے گی یا بہت زیادہ بنے گی؟ الا اضاف کثیر دن، کوئی حد نہیں. مقام فضل میں اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. مقام فضل میں دیکھو، جب کوئی بندہ فرما برداری کرتا ہے اسے بھی پانی پلاتے ہیں، اور نافرمانی کرتا ہے اسے بھی پانی پلاتے ہیں. یہ مقام، یہ ہے رحمت. فرما برداری کرتا ہے اسے بھی پانی پلاتے ہیں، نافرمانی کرتا ہے اسے بھی پلاتے ہیں. فرما برداری کرتا ہے اسے بھی کھلاتے ہیں، نافرمانی کرتا ہے اسے بھی کھلاتے ہیں. فرما برداری کرتا ہے اسے بھی ہوا دیتے ہیں، نافرمانی کرتا ہے اسے بھی ہوا دیتے ہیں. جب رحمت اترتی ہے سب پر، اور پکڑ جب آتی ہے تو وہ انڈیویجول آتی ہے. عام عذاب بہت کم اترتا ہے، پکڑ انڈیویجول ہوتی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت جو ہے وہ بہت غالب رہتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، گناہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. گناہ کرنے سے پہلے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی طرف نظر نہ ہو، اس وقت پکڑ کی طرف نظر ہو تاکہ آدمی بچے. اگر گناہ کرنے سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، کر لیتے ہیں ایک مرتبہ، کر لیتے ہیں آخری مرتبہ، اسے ایک مرتبہ کر لیتے ہیں، پھر نہیں کریں گے، تو ایسے موقع پر سوچنا یہ چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کو کرنے سے پہلے، اس گناہ کی لذت حاصل کرنے سے پہلے ہی میں اس بری نیت کے ساتھ مر جاؤں. ہو سکتا ہے یہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بری نیت کے ساتھ گناہ کرتے کرتے مر جاؤں، اور جس توبہ کی امید پہ کر رہا ہوں اس کی نوبت ہی نہ آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بری نیت کے ساتھ گناہ کر لوں، اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کی اس نحوست کی وجہ سے، گناہ کی اس نحوست کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نہ ملے، اور پھر اس گناہ کو کروں، 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 اور اصرار علی المعصیت کی وجہ سے، اور بیچ میں توبہ کی بالکل توفیق نہ ملنے کی وجہ سے وہ گناہ کی برائی کا لیئر دل پر بڑھتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ہدایت کا نور اندر داخل نہیں ہو سکتا، پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا، اور کہیں کفر پر موت نہ ہو جائے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ دلوں کو پلٹ دیتے ہیں. اس لیے توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے. ہمارے گھر میں بہت اچھا مرہم ہے، بہت اچھا مرہم ہے. اگر چھری سے، تلوار سے کسی کو زخم پہنچے، مرہم لگاتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس مرہم کے سہارے پر کوئی چھری نہیں چلاتا اپنے جسم کے اوپر. ہمارے پاس بہت اچھی دوا ہے زہر کی. اگر کوئی زہر کھا لیتا ہے اور دوا کھائے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اس دوا کے سہارے کے اوپر کوئی زہر نہیں کھاتا. میرے بہت تعلقات ہیں ایک ایم پی کے ساتھ، ہمارا لوکل ایم پی. پولیس کے ساتھ بھی میرا بہت تعلق ہے. کوئی جرم کرتا ہے تو اس سہارے کے اوپر کوئی مجرم نہیں بنتا. تو کیا وجہ ہے کہ توبہ کے سہارے کے اوپر ہم اللہ کے مجرم بنتے ہیں؟ توبہ کے سہارے پر. اور توبہ بھی ایک نعمت کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی، تو اسی نعمت کو سہارا بنا کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کریں. اس لیے گناہوں سے پہلے ڈرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈراؤ اس کو کہ یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ ایمان جا سکتا ہے تیرا، توبہ کی توفیق جا سکتی ہے، نیک اعمال کی توفیق سلب ہو سکتی ہے، تیرا علم رخصت ہو سکتا ہے. علم، علم. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ادھر ادھر جھانکنے کی عادت تھی، تو غلط جگہ پہ میں نے نظر ڈالی، اور نظر ڈالی اور میں اس میں ایسا محو ہو گیا کہ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میرے پیچھے میرے استاد آئے ہیں، آگر کھڑے ہیں. میرے استاد آئے، وہاں سے گزر رہے تھے، اور میں بہت محو تھا اس چیز کو دیکھنے میں. غلط جگہ پہ نظر میں نے ڈالی، غلط شکل و صورت کو دیکھ رہا تھا، بد نظر ہی کر رہا تھا. اب استاد کو تو پتا بھی نہ چلتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ چیز دور تھی، لیکن میرے زبان سے جو جملہ نکلا اس سے ان کو پتا چل گیا، اور اس جملے سے استاد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس بیماری میں کس مرحلے پر پہنچا ہے. کہا کہ جب استاد قریب میں تو محو تھا اور محو ہو کر میں خود بول رہا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ کوئی اور سن رہا ہے، اور اتفاق سے استاد بھی جاسوسی نہیں کر رہے تھے، وہ وہاں پہنچ گئے، وہ شیخ کامل تھے اپنے وقت کے۔ تو کہا کہ میری زبان سے یہ بات نکلی کہ اتنی خوبصورت شکل جہنم میں کیسے جائے گی، یعنی اتنی خوبصورت، اور کہیں گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں بھی جا سکتی ہے۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کے عشق میں اتنا اوپر ہو چکا تھا کہ اب اس میں موازنہ کر رہا ہے کہ ایسی خوبصورت شکل کسی کہیں کفر کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتی ہے۔ تو کیا استاد نے پیچھے سے یہ کہا کہ تمہاری اس نظر کا وبال مرنے سے پہلے تمہیں چکھنا پڑے گا۔ یہ استاد نے کہا، تمہاری اس بد نظری کا وبال مرنے سے پہلے تمہیں چکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اس لیے مجھے دل میں یقین تو ہو گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ گزرتا گیا وقت، گزرتا گیا وقت، گزرتا گیا، وہی علم و عمل کا شغل، تعلیم و تعلم کا شغل، وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا، اور برابر نظر رکھی میں نے کہ کوئی چیز میری زندگی میں سے جائے، کوئی بڑا حادثہ پیش آئے تو میں ایسا سمجھوں کہ یہ جو استاد نے پیشن گوئی کی تھی وہ سچ نکلا۔ کہا کئی سال گزر گئے، کئی سال کے گزرنے کے بعد ایک دن رات کو میں سویا اور صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو میں حافظ قرآن تھا، سورہ فاتحہ تک بھول چکا تھا، پورا قرآن محو ہو گیا، پورا قرآن میں بھول گیا، اور معن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو میرے استاد جی نے کہا تھا وہ آج ہوا، یہ وبال آیا اس بد نظری کا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی شانو ہمارے اوپر فضل فرماتے ہیں، اور اس پہ اترانا نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وبال موت کے وقت آئے، سوئے خاتمہ کی شکل میں وبال موت کے وقت آئے۔ اس امید پر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں شیطان نفس نے غلبہ کیا، وہ گناہ ہو گیا، اور ندامت ہوئی، خلوص کے ساتھ پھر توبہ کی، پھر پکا ارادہ کیا، روئے دھوئے، اور پھر وہ گناہ ہو گیا، پھر ہوا، پھر گناہ ہو گیا، پھر ہوا، پھر گناہ، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن گناہ کرنے سے پہلے آدمی، یعنی گویا گناہ کو ایک ٹول کے طور پر، گناہ تو ٹول ہے، گناہ کی نحوست کو مٹانے کا، گناہ کی نحوست کو وجود میں لانے کا ٹول نہیں ہے، یہ اس کے لیے آلہ نہیں اللہ نے بنایا ہے کہ چونکہ توبہ ہے اس لیے تم گناہ کی نحوست کو گناہ کر کے لاؤ، یہ تو گناہ ہو جائے تو اب مجبوری کا درجہ ہے، اب اس کو مٹانے کے لیے یہ ایک ٹول دیا ہے ہمیں اللہ تعالی شانہ نے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مؤذن صاحب تھے، وہ مینارے کے اوپر چڑھ گئے اذان کہنے کے لیے، اور انہوں نے اذان سے پہلے ادھر ادھر ذرا دیکھا تو پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا، اس کی لڑکی باہر کپڑے ڈالنے کے لیے نکلی ہوئی تھی، جوان لڑکی، اس کے اوپر نظر پڑی اور عشق میں مبتلا ہو گیا وہ مؤذن۔ اب ایسا عشق پیوست ہو گیا، اسی لیے میرے بھائیوں ادھر ادھر جھانکو مت، ادھر 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 نظر مت ڈالو، گناہ کے کسی سبب کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ کہیں وہ سبب آپ کو لے نہ ڈوبے۔ اب دل میں اتر گئی وہ لڑکی، اور ایک ہی دھن کے کسی طرح حاصل کرو، کسی طرح حاصل کرو، کسی طرح حاصل کرو، تو گئے پیغام لے کر، تو کہا کہ تم مسلمان، ہم غیر مسلم، اگر ہماری بچی سے شادی کرنی ہو تو ایک شرط پر ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ مذہب اختیار کر لیا، مرتد ہو گئی، وہ اذان وزان سب چھوٹ گئی، اب مرتد ہو گئے، اور بہت خوش کہ اپنی مطلوبہ چیز مل گئی، تاریخ مقرر ہو گئی نکاح کی کہ شادی فلاں تاریخ کو ہوگی، اور شادی کل ہے، اور آج اپنے گھر میں ساری وہ تیاری کر رہے ہیں دلہن کے لیے، تو اس تیاری میں وہ پرانے زمانے کی سیڑھیاں، کہا کہ وہ اس سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر اوپر کے فلور پر وہ جا رہے تھے، وہ صاحب جو مرتد ہو گئے تھے، وہ مؤذن صاحب، اور بالکل اوپر جب چڑھے تو وہاں سے پھسلے، اور پھسل کر کے یہ گرے، جس کے نتیجے میں گردن ٹوٹی، اور گردن ٹوٹنے کے نتیجے میں موت واقع ہوئی، لڑکی بھی نہیں ملی اور ایمان سے بھی حد دھو دیا۔ اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ توبہ کے سہارے پر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر تو گناہ ہو جائے, یہ شیطان کی چال ہے. کیا چال ہے؟ ارے یار اللہ غفور الرحیم ہے, کر لو نا. اب گناہ کر لیا تو گناہ کی بات یہ کہ میرے جیسا نکما آدمی, بدماش آدمی, اتنا برا آدمی, یہ گناہ کرتا ہوں وہ گناہ کرتا ہوں, اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ گناہ سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ بہت سخت سزا دیتا ہے, ناراض ہو جائے گا. اور گناہ کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے, اللہ رحم و کرم والا ہے, اللہ غفور ہے, غافر ہے, غفار ہے, اللہ رحیم ہے, رحمان ہے, رعوف ہے, اللہ ودود ہے, اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. بس اسے تو صرف ندامت چاہیے, ندامت لے کر, خلوص لے کر عاجزی کر لو, وہ فوراً معاف کر دے گا. ترتیب یہ ہونی چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ کہتا ہے, 3 مرتبہ کہ ان رحمت ان مغفرتک اوسع من ذنوبی, ان رحمتک اوسع من ذنوبی, اے اللہ آپ کی رحمت کا سمندر میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. میرے گناہ کی حیثیت کیا ہے آپ کی رحمت کے قطروں کے مقابلے میں؟ سمندر تو آپ کی رحمت کے ایک قطرے کے مقابلے میں میرے گناہوں کی کیا ہے؟ ان رحمتک اوسع من ذنوبی, ان مغفرتک اوسع من, آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. ورحمتک ارجا اندی من عملی, اور آپ کی رحمت جو ہے, آپ کی رحمت کے نتیجے میں میرا بیڑا پار ہو جائے اور میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں, یہ رحمت پر جتنا مجھے بھروسہ ہے اتنا مجھے میرے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے. میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ. جب اس نے 3 مرتبہ دعا کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ, اللہ تجھے دے دے گا. رحمت بہت وسیع, مغفرت بہت وسیع. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہ کتنے پیار سے ہمیں خطاب کر رہے ہیں کہ یا عبادی یا عبادی یا عبادی. ایک ہی حدیث میں اللہ تعالی شانہ نے کتنی مرتبہ کہا یا عبادی یا عبادی یا عبادی, اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو. اللہ تعالی شانہ کی یہ جو محبت ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی ریسیپروکیٹ کرنے کی توفیق دے کہ جب ان کو ہم سے اتنی محبت ہے تو کیا ہمیں ایسے کریم اور محبت کرنے والے, رحم کرنے والے خالق کے لیے مر مٹنا نہیں چاہیے, اور اس کی خاطر ہمیں ہماری ہمارے نفس کی قربانیاں نہیں کرنی چاہیے, اور کیا ہمیں اس کی دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے یا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ارحم الراحمین, ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے ارحم الراحمین, ہم بڑے نکمے ہیں. الہ العالمین, ہم نادان ہیں. اے ارحم الراحمین, ہم بگڑے ہوئے ہیں. اے ارحم الراحمین, ہمیں تیرے دربار کے آداب سے بھی واقفیت نہیں ہے. اے ارحم الراحمین, ہم تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم تیرے در پر خلوص لے کر آئے ہیں, ہم تیرے در پر ندامت لے کر آئے ہیں, ہم تیرے در پر عاجزی لے کر آئے ہیں. الہ العالمین, ہم بہت محتاج ہیں. تو غنی ہے, تو مغنی ہے, ہم فقیر ہیں, تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین, ہم تیری رحمت کی متلاشی ہیں. الہ العالمین, رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے. الہ العالمین, رحمت کی بارش اس مجمع پر برسا دے, رحمت کی بارش اس مجمع پر برسا دے, رحمت کی بارش اس مجمع پر برسا دے. جو اس وقت دعا میں شریک ہے ان سب پر برسا دے, ہم سب کے متعلقین پر برسا دے. الہ العالمین, ہمیں مغفورین, مرحومین, مقبولین میں شامل فرما, متقین میں, محبوبین میں, اولیاء میں شامل فرما. اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری جھولیوں کو بھر دے. اے رحم الراحمین ہماری جھولیوں کو بھر دے, گناہوں کے بھور میں پھنسی ہوئی ہماری کشتی کو پار لگا دے. الہ العالمین تیری معرفت, تیری محبت, تیرا تعلق نصیب فرما, جنت الفردوس نصیب فرما, جہنم سے نجات عطا فرما, تیری پکڑ سے نجات عطا فرما, برے خاتمے سے حفاظت فرما. الہ العالمین اچھے خاتمے کی آج تو ہمارے حق میں دائمی فیصلہ فرما دے, اچھے خاتمے کا دائمی فیصلہ فرما دے, توبہ پر استقامت عطا فرما, ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے, ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے, ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے. پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما, سب کو شیر و شکر کر دے, ایک دوسرے کا رفیق بنا دے. الہ العالمین ہماری دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں پوری فرما دے. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین جن جن حضرات نے, جن جن بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں, الہ العالمین, الہ العالمین سب کی ساری ضرورتیں پوری فرما دے, ہماری ضرورتیں بھی پوری فرما دے, ہمارے مرحومین کی ضرورتیں بھی پوری فرما دے. الہ العالمین یہ امت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی, الہ العالمین اس کے اوپر رحم فرما, اس کے اوپر رحم فرما, اس کے اوپر رحم فرما. الہ العالمین اس پر رحمت کی بارشیں برسا دے, نصرت کی بارشیں برسا دے. الہ العالمین امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما, دین کا بول بالا فرما, قرآن کی, حدیث کی, شریعت کی, الہ العالمین پورے دین کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کو خدام دین میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا.